الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال رسالے کے آخر میں خاتمے کا عنوان بنایا ہے، اور اس کی دوسری فصل میں ان گناہوں کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان ان سے اپنے آپ کو بچا لے تو دوسرے بہت سے گناہوں سے بھی وہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ بچ سکے گا. کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے اور بھی طرح طرح کے گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے میں نے غیبت کا بیان کیا تھا کہ غیبت ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کوئی مرد عورت اس میں مبتلا ہو جائے تو غیبت کے علاوہ بہتان کے گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. بعض لوگ چغلی بھی کھا لیتا ہے، دوسرے کی تحقیر اور توہین بھی اس سے ہو جاتی ہے، گالی گلوچ کا گناہ بھی اس سے سرزد ہو جاتا ہے، بدگمانی بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، بد زبانی کے گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. تو غیبت سے بچے گا تو ان سارے گناہوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائے گا. تو ایسے خاص خاص گناہ حضرت نے اس فصل میں بیان فرمائے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ ان کو سننا چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے، اور یاد رکھ کے سب سے پہلے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب کئی ہفتوں سے غیبت کا بیان چل رہا تھا جو گزشتہ منگل کو اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو گیا، تو بس اب ہم زندگی بھر کے لیے اس سے سچی توبہ کر لیں، اور جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں بس زبان ہماری غیبت سے محفوظ رہنی چاہیے، ہمارے کان غیبت سننے سے محفوظ ہو جانے چاہیے، تاکہ غیبت کے گناہ سے بھی ہم محفوظ ہوں اور غیبت کی وجہ سے اور دوسرے بڑے بڑے گناہ آدمی سے سرزد ہوتے ہیں ان سے بھی بچنے کی توفیق ہو. تو میرا اندازہ یہ کہ اچھے خاصے آدمی کی اس سے اصلاح ہو جائے گی. صرف اس گناہ سے بچ جائیں گے تو اچھے خاصے ہماری اصلاح ہو جائیں گی. کیونکہ اصلاح تو دو باتوں کا نام ہے, گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے والے ہو جائیں. بس اصلاح کا حاصل یہ ہے, اصلاح کا حاصل ہے اپنے آپ کو باعمل بنانا, جس کا ذریعہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث ذریعہ ہیں عمل کا, ان سے علم حاصل ہوتا ہے اور عمل کی تاکید اور ترغیب ہوتی ہے. اس کے بعد جو عمل کرے گا قرآن و حدیث پر عمل کی وجہ سے بخشا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اصلاح اس کا نام ہے کہ آدمی باعمل بنے. اصلاح نام ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے کا. جب اس کا نام ہے تو بس اگر غیبت کے گناہ سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو اچھی خاصی ہماری اصلاح ہو جائے گی اور معاشرت کے بڑے بڑے گناہوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو ایسے بڑے بڑے چھ گناہ حضرت نے اس فصل میں بیان فرمائے, جن میں سے پہلا گناہ تھا غیبت کرنا, جس کا بیان ہو چکا. آج دوسرے گناہ کا بیان شروع ہوگا. دوسرا گناہ ہے ظلم کرنا. حضرت فرماتے ہیں کہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ظلم ہے, خواہ مالی ہو یا جانی ہو یا زبانی ہو. مثلا کسی کا حق مار لیا, کم یا زیادہ, یہ مالی ظلم ہو گیا. کسی کو ناحق تکلیف پہنچا دی, مارا پیٹا, یہ جانی ظلم ہو گیا, جان پر ظلم ہو گیا. یہ کسی کو برا بھلا کہہ دیا, گالی دے دی, یا کسی کی بے عزتی کر دی, یہ زبانی ظلم ہو گیا. بعض لوگ اچھے خاصے ظاہر میں دیندار کہلاتے ہیں, نماز روزے کے پابند ہیں, تلاوت کے پابند ہیں, گالی دینے کی عادت ہوتی, اور گالی بھی بہت سی فحش قسم کی, بس ان کی زبان پہ چڑھ گئی ہے. یہ جہاں ذرا سے غصہ آیا انہوں نے گالی بکی. تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اشراک بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, بزرگوں کی مجلس میں بھی جاتے ہیں, داڑھی بھی اچھی خاصی ہے, روپ بھی ایسا ہے جیسے بزرگوں کا ہوتا, گالی دے رہے ہیں اور پرواہ نہیں ان کو. یہ ظلم ہے. یہ گالی دینا سبھی جانتے ہیں کہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ. تو بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ظلم کرنا ہے. اور ظلم کے ایک معنی تو وہی ہیں جو حضرت نے بیان فرما دیے, کہ آدمی کسی انسان پر ظلم کرے, اس طرح کے اس کو مالی نقصان پہنچا دے. مثلا مال چھین لے, یہ کسی بھی طریقے سے ناحق لے لے, غصب کر لے. جیسے بعض لوگ زبردستی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں, پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, گھر میں قبضہ کر لیتے ہیں, دکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ٹھیکرائے دار مالک بن کے بیٹھ گئے. یہ مالی ظلم ہے. یہ قرض دیا تھا, آپ دینے کا نام ہی نہیں, یا ان کا مقرر گئے. تو ایک تو ظلم یہ کہلاتا ہے کہ کسی کا مالی نقصان کر دیا جائے. چوری کرنا بھی اس میں آ گیا, ڈاکہ ڈالنا بھی اس کے اندر آ گیا, چھینا جھپٹی بھی اس کے اندر آ گئی, سبھی کچھ ہو رہا ہے آج کل. نہ آدمی کی گاڑی محفوظ ہے، نہ گھڑی محفوظ ہے، نہ موبائل محفوظ ہے، نہ پیسے محفوظ ہیں. تو مالی نقصان دوسرے کو پہنچانا یہ ہمارا ایک معاشرتی گناہ ہے جس کو ظلم کہتے ہیں، اور ظلم حرام ہے. تو کسی کا مالی نقصان کرنا بھی ظلم ہے، اور ظلم کی ایک قسم ہے یہ بھی جو کہ ناجائز ہے. اور کسی کو ناحق قتل کر دینا یا مارنا پیٹنا، ہڈی توڑ دینا، تماچا مار دینا، گھوسا مار دینا، لات مار دینا، اس طرح سے اس کو تکلیف پہنچانا، یہ جانی نقصان ہو گیا. یہ بھی گناہ عام ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت کثرت سے پایا جاتا ہے. شاید ہی کوئی گھر خالی ہو جہاں پر مار دھاڑ نہ ہوتی ہو، جہاں جانی نقصان نہ پہنچایا جاتا ہو. بعض اساتذہ بھی ایسے ہیں جو طالب علموں کو، شاگردوں کو ناحق مارتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جائز مار رہے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہوتا ہے اور ظلم ہوتا ہے طالب علم کے اوپر. مارنے کی بھی شریعت نے حدود بتلائی ہیں، کس حد تک مارنا چاہیے، کس حد تک نہیں مارنا چاہیے، کتنا مارنا چاہیے، کتنا نہیں مارنا چاہیے، کیسے مارنا چاہیے، کیسے نہیں مارنا چاہیے، کہاں مارنا چاہیے، کہاں نہیں مارنا چاہیے، ساری حدود مقرر ہیں. اور جاہل ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ استاد کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ قاری صاحب اس کو پڑھاؤ، ہڈی ہماری گوشت تمہارا. یعنی اگر ہڈی بھی توڑ دی تو ہم کچھ نہیں بولیں گے. تو ایسے استاد قصائی ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ایسی بری طرح مارتے ہیں کہ کبھی کسی کے کان پھاڑ دیں، کسی کی آنکھ پھوڑ دیں. یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے. یہ تو بعض استاد بھی ایسے ہوتے ہیں، باپ ماں باپ بھی جلاد ہوتے ہیں کہ بات بات پہ بچوں کو مارتے ہیں. اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مار مار کے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، حالانکہ یہ ان کو بگاڑنے کا طریقہ ہے، بنانے کا طریقہ نہیں ہے. بنانے کے لیے صبر و تحمل شرط ہے. وہ تو بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک دفعہ آپ اس کو کہو گے وہ کبھی نہیں کرے گا. ایک دفعہ کرو گے، ایک دفعہ کرے گا، دس دفعہ مخالفت کرے گا وہ. تو اس پہ اگر غصہ آتا ہے تو وہ باپ باپ ہی نہیں، وہ ماں مائی نہیں ہے جو ہر بات پہ غصہ کرے. دس دفعہ اگر وہ مخالفت کر رہا ہے، صبر سے برداشت کرنا ہوگا، پھر بھی اس کو پیار سے صحیح طریقہ سے بتانا ہوگا. یہ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا. تو پھر اس محنت کے نتیجے میں ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دس دفعہ معافت کرے گا، ایک دفعہ مخالفت کرے گا. اور اگر آپ نے اس کی مار لگانی شروع کر دی تو بس وہ ڈھیٹ ہو جائے گا. جب تک آپ میں دم ہے اس وقت تک تو وہ آپ کی مار سہ لے گا، پھر جب آپ بے دم ہو جاؤ گے وہ اس میں دم آ جائے گا، تو پھر وہ کان پکڑ کے آپ کو گھر سے نکالے گا، اور پھر وہ آپ کی مار لگائے گا کہ دن میں رات کے تارے نظر آ جائیں گے. ایسے واقعات ہمارے سامنے. یہ تو مار مار کے بچوں کو تربیت نہیں کی جاتی. مارنا تو شاذ و نادر ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کبھی کبھی ہوتی ہے، زیادہ تر تو پیار محبت سے سدھایا جاتا ہے. سدھانا اور ہے، مارنا اور ہے. بچوں کو سدھایا جاتا ہے جیسے جانور کو سدھایا جاتا ہے. سدھانا جانتے ہی نہیں، بعض ماں باپ بھی بڑے جلاد ہوتے ہیں، بعض استاد بھی قصائی ہوتے ہیں. غرض کے اپنے ماتحتوں کو ناحق مارنا دھارنا اور ان کو تکلیف پہنچانا، یا برابر والوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور جانی نقصان پہنچانا، یہ بھی ظلم ہے. اس سے بچنا بے حد ضروری. ایسی زبان سے دوسرے کو ستانا اور تکلیف پہنچانا، کامل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. کامل مسلمان وہ ہے. لیکن بعض مسلمان ایسے بلکہ سے ایسے 99%, زبان سے دوسروں کو ستانے والے اور تکلیف پہنچانے والے ہیں, اس میں دیندار غیر دیندار سبھی شامل ہیں. اللہ ماشاء اللہ, زبان سے دوسرے کو ستانا, زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ بھی ایسا عام ہے جسے غیبت کرنا عام ہے. ماں باپ بھی اپنی اولاد کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے تان و تشنی کرتے رہتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, اور بعض شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں, بعض بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں, بہن بھائیوں میں بھی ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ آئے دن لڑائی جھگڑا, محلے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا. تو بعض لوگوں کے لڑنے کی عادت ہوتی ہے, مار دھار کی عادت ہوتی ہے, غصے بازی کی ہوتی ہے, گالی گلوچ کی ہوتی ہے. یہ ہم اپنے معاشرے میں رات دن دیکھتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. خاص طور سے جو افسر بالا ہوتا ہے, اب چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو وہ رعایتوں کو ظلم کرتا ہے, اور چاہے اس کے نیچے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور دوسرے عہدے داروں, وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں, جانی بھی مالی بھی. جس کو چاہا ناحق قتل کروا دیا, جس کو چاہا جیل کے اندر ڈال دیا, جس کو جس سے چاہا پیسے لے لیے. پولیس والے تو بدنام ہیں ہی, کہ ان کے تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں سے پیسے لینا, جس کو رشوت لینا کہتے ہیں, یہ سب ظلم ہے. یہ تو ایک ظلم تو یہ ہے جس کو حضرت نے یہاں بیان فرمایا, عام طور پر ظلم اسی کو کہتے ہیں, لیکن شریعت میں ظلم ہر گناہ کو کہتے ہیں, چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو. ہر گناہ دراصل ظلم ہے. جب ظلم ہے تو بس ہر گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. قرآن و حدیث ظلم کی مذمت سے بھرے ہوئے ہیں. اگر صرف ان آیات و احادیث ہی کو بیان کیا جائے تو مہینوں چاہیے. کفر و شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کفر و شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا, حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ظلم سے بچو, ان ظلم لظلم عظیم, ان شرک لظلم عظیم. شرک جو ہے بڑا ظلم ہے. کفر و شرک بھی ظلم ہے. سارے گناہ کو بھی ظلم کہتے ہیں, لہذا سارے گناہوں سے بچنا ظلم سے بچنا ہے, اور گناہوں کا ارتکاب بھی ظلم ہی ہے, ظلم اپنی جان پہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پچھلی قوموں کے واقعات بہت کہیں بہت تفصیل سے, کہیں بہت اختصار سے بیان فرمائے, اور آخر میں فرمایا ما ظلمنا ہوں, ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, وہ خود ہی اپنی جانوں کو ظلم کرتے تھے, یعنی کفر اختیار کرتے تھے, شرک اختیار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے, ایک دوسرے کو جانی مالی نقصان پہنچاتے تھے. بس یہ ان کا ظلم تھا, اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک کر دیے گئے, وہ بھی ظلم تھا. تو ہمارا گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم کے اندر داخل ہے. بہرحال بھائی, ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں, اس لیے کہ غصے بازی آج کل عام ہے. غصہ تقریباً ہر آدمی کے اندر بھرا ہوا ہے. بس غصہ آیا, بس پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے, میری بیوی ہے یا میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے, میری ماں ہے یا میرا باپ ہے. بس غصے میں جب بے قابو ہوتا ہے تو گالیاں بھی بکتا ہے, ہاتھ بھی چلاتا ہے, زبان بھی چلاتا ہے, ہاتھ بھی چلاتا ہے آدمی, اور جو چاہتا ہے بکتا ہے, جو چاہتا ہے کہتا ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, پھر بعد میں پچھتاتا ہے. کسی کی آنکھ پھوٹ گئی, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کی ہڈی پھٹ گئی, کسی کا سر پھٹ گیا, پھر کہتا ہے ہائے یہ میں نے کیا کیا, ہائے میں نے کیا کیا, کیا کیا, ظلم کیا اور کیا کیا, تو ظالم ہے. حدیث میں صاف آپ نے فرمایا کہ ایاکم الظلم، ظلم سے بچو، ظلم سے پرہیز کرو، کیونکہ قیامت کے اندھیریوں میں سے کیا اندھیری ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں دیکھو میں نے اپنے کو ظلم کو حرام کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اب یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں نا ہمارا ظلم نہ ہو، جتنی قومیں دنیا کے اندر تباہ ہوئی ہیں ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ مستحق کے عذاب ہوئے اور عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ مستحق کے عذاب ہوئے اور مبتلا عذاب ہوئے، وہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. تو اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اس لیے تم پر بھی حرام کیا ہے، یا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو ظلم کے ظلم ہمیں چاہے مالی نقصان پہنچاؤ، چاہے زبان سے گالی بکو اور برا بھلا کہو اور تکلیف پہنچاؤ، اور چاہے ہاتھ پاؤں سے ناحق مارو دھارو اور تکلیف پہنچا. چونکہ ظلم گناہ کا نام ہے، اس میں مجھے ایک عجیب واقعہ یاد ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، توجہ سنیں بڑا سبق آموز واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے، حضرت نے خود بیان فرمایا. ایک بادشاہ تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا. دورہ ایک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو علانیہ دورہ کہ بھائی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ان کے ساتھ نوکر چاکر بھی ہیں، فوج بھی ہے، حشم خدم بھی ہیں، ارکان دولت بھی ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے جگہ جگہ. ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک خفیہ دورہ ہوتا ہے. خفیہ دورہ میں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اکثر تو وہ بادشاہ اکیلے ہی ہوتا ہے، یا اکا دکا اس کے ساتھ آدمی شاہی لباس اتار کر اور اپنی بادشاہ ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ چھپا کر خفیہ طریقے سے وہ دورہ کرتا ہے اپنے علاقے کا، اپنی سلطنت کا، تاکہ لوگوں پتہ بھی نہ چلے اور لوگوں کا حال بھی معلوم ہو جائے. تو ایک بادشاہ جو گزرے ہیں وہ ایسا کرتے رہے ہیں کہ خفیہ دورہ بھی کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ جس بادشاہ کے سسرال ہے اس نے ایسے ہی ایک مرتبہ شاہی لباس اتار کر عام لوگوں کا سا لباس پہن کر اور اپنی وضع قطع بھی بالکل سادہ سے اختیار کر کے اس نے خفیہ دورہ کرنے کا ارادہ کیا اپنی سلطنت کا، کہ دیکھو میری سلطنت میں، میرے انتظام مملکت میں لوگوں کیا حال ہے، کس حال میں ہیں، لوگ خوشحال ہیں یا بدحال ہیں، اچھے ہیں آرام سے ہیں یا تکلیف میں ہیں، اور مجھے اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں. عوام کا حال براہ راست جاننے کے لیے اس نے خفیہ دورہ شروع کیا. اس دوران وہ ایک عام آدمی جو جانور پالنے والا تھا اس کے یہاں جا کے ٹھہر گئے. اس زمانے میں مہمان آتے رہتے تھے جاتے رہتے تھے اور مہمانوں کا بھرحال اکرام کیا جاتا تھا، کوئی بھی جان پہچان بھی نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، مہمان مہمان ہوتا تھا اس کا اکرام ہوتا تھا. تو ایک گائے پالنے والے کے یہاں بادشاہ جا کر کے مہمان بن گیا. مہمان بننے کے بعد سویرے بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی گائے وغیرہ چرنے کے لیے جنگل میں گئی، جیسے کہ گاؤں گھوٹوں میں عموماً ایسے ہوتا ہے، صبح جانور جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں. شام کو واپس آئے تو اس نے بادشاہ کے سامنے ایک گائے کا دودھ نکالا، ایک گائے کا دودھ اس نے نکالا تو 30 گائے کے برابر نکلا، یعنی 30 گائے کا دودھ ایک طرف، एक गाय का दूध एक तरफ, दोनों बराबर, तो हैरत की बात है ना। एक गाय भाई दो गाय के बराबर दूध दे देगी, तीन के बराबर दे देगी, लेकिन तीस गाय के बराबर एक गाय दूध दे दे, ये तो हैरत की बात है। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने तेरे पास ऐसी शानदार गाय है, किस नस्ल की है ये, अकेली ने 30 गाय के बराबर दूध दे दिया, तेरे तो बड़े मजे, चारा भी मुफ्त में खाया और दूध भी इतना सारा दे दिया। और धीरे दिल में बादशाह ने ये सोचा कि भाई ये गाय तो शाही गायों के अंदर होनी चाहिए, अब मैं जब वापस जाऊंगा तो फिर मैं ये गाय जो है मंगवा कर अपने शाही गाय के गाय जो गायों का बाड़ा है उसमें बंधवाऊंगा, इसका दूध तो मैं पीऊंगा। इतना दूध दे दिए, खैर बात आई गई हो गई। फिर दूसरे दिन दोबारा फिर वो गाय चरने के लिए जंगल में गई, अब जो शाम को आई बादशाह भी तक ठहरा हुआ था उसके यहाँ, अब आई तो 15 गाय के बराबर उसने दूध दिया, आधा दूध कम हो गया, आधा दूध कम हो गया। तो भाषा ने कहा भाई क्या इसने वहीं पर घास फूस खाया है जहां कल खाया था, या किसी और चरागाह में चरने के लिए गई है, क्या इसने वहीं से पानी पिया है जहां से कल पिया था, या किसी और जगह से पानी पिया है, उसने जहां कल इसने चारा खाया था वहीं से आज भी खाया, जहां से कल पानी पिया था वहीं से आज भी पानी पिया। तो भाषा ने फिर ये एकदम 15 गाय का दूध कम कैसे हो गया, फिर 15 उन गायों के बराबर जो दूध है वो घट गया, क्यों क्यों घट गया। तो राजा ऐसा मालूम होता है कि बादशाह भट्ट ने नियत खराब कर ली, जिसकी वजह से ये बेबरकती हुई है। वो बड़ा हैरान हुआ कि तूने ये कैसे पहचाना कि बादशाह भट्ट की नियत खराब हो गई है, क्या दूध घटने की वजह से हुई है। दूध घटने की वजह से पहचाना हूं मैं कि बादशाह वत की अगर नियत खराब होगी तो आवाम की आमदनी में घाटा आएगा, बरकत खत्म हो जाएगी। भाई जिसे हमारे जमाने का हाल देख लो भैया, हमारे हाकिमों की मालूम नहीं कैसी नियत है, महंगाई कितनी जबरदस्त हो रही है और रोजाना होती जा रही है, अब तो कोई पैमाना ही नहीं रहा कि यूं कहेंगे चलो भाई इतनी बढ़ गई, अब इतनी बढ़ गई, इतनी तो बढ़नी चाहिए थी, अब तो कोई पैमाने ही नहीं है, सारे पैमाने फेल हो गए और सारे तारीखी रिकॉर्ड टूट गए और महंगाई यूं कहना चाहिए पहाड़ों तक पहुंच गई। ये हुक्काम की और सरबराहान ममलकत की नियतों का फतूर है। और भी इसके असबाब है लेकिन एक सबब यह भी है। तो बादशाह ने जो उस वक्त एक आम आदमी की तरह था और उसे भी नहीं मालूम था कि मेरे मेहमान बादशाह वक्त है, उसने कहा कि बादशाह वक्त की नियत खराब हुई है, उसकी वजह से यह असर हुआ है कि आधा दूध कम हो गया। तो जब बादशाह ने ये सुना तो वो बड़ा ची बजबी हुआ और उसने कहा कि अरे मेरी इसी नियत बदलने से इतना फर्क कि जहां 30 गाय के बराबर एक गाय दूध दे रही थी अब वही गाय है, वही चरागाह है, वही पानी पीने की जगह है और 15 गाय के बराबर दूध कम हो गया। तो उसने दिल दिल में तौबा की और अल्लाह तआला से माफी मांगी और कहा कि या अल्लाह मेरा कोई इरादा नहीं है इसको लेने का, मैं जुल्म नहीं करूंगा, अब मैं इस पर कोई ज्यादती नहीं करूंगा और हरगिज हरगिज ये गाय मैं अपने शाही बाड़े के अंदर नहीं लूंगा। और फिर कहा कि अच्छा तू कल दोबारा इसको जंगल भेज और फिर शाम को दूध निकाल के बता। जब शाम हुई दूध निकाला तो वही 30 गाय के बराबर दूध आया। दोबारा फिर उसी गाय ने 30 गाय के बराबर दूध दे दिया और वो जो नियत की खराबी से बेबरकती आई थी वो तौबा करने से खत्म हो गई। तो भाई इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। کہ نیت کے فطور بھی ظلم تھا, اسی سے اتنی تباہی آ گئی, ایسی بے برکتی پیش آئی. تو ہم بھی بھائی اپنی اپنی نیتیں صحیح رکھیں, اور صحیح نیت ایک کے نام ہے کہ جو کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. بس یہ ساری نیتوں کی سردار نیت ہے. بیوی کے ساتھ جو سلوک کریں تو واسطے اللہ کریں, اولاد کے ساتھ جو سلوک کریں تو واسطے اللہ کریں, بہن بھائیوں کے ساتھ جو صلہ رحمی کریں تو واسطے اللہ کریں, ان سے کسی قسم کا بدلہ نہ چاہیں, کسی غریب کو کھانا کھلائیں تو اللہ کے لیے کھلائیں. بس جتنے بھی کام ہیں نا سب اللہ کی رضا کے لیے کریں, اسے کہتے ہیں حسن نیت, اسے کہتے ہیں اخلاص. یہ ساری اچھے اچھے نیتوں کی سردار ہے یہ نیت. باقی اور بھی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن بری نیت ظلم ہے. جہاں بری نیت ہو گئی اور وہاں ظلم ہو گیا, اور جہاں ظلم ہو گیا وہاں پر بے برکتی یقینی. تو بھئی ایک آپ اپنی صلاح کریں, ہمارے اندر, ہم اپنے اپنے گھروں میں, اپنی ذات میں بھی, اپنے گھر میں بھی, اپنے متعلقین میں بھی, ہم جو طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں, مصیبتوں کا شکار ہیں, اس کی ایک وجہ ہماری نیت کی خرابی بھی. اور حقیقت ہے کہ مخلص لوگ بہت کم ہیں, رشتہ دار ہوں, چاہے گھر والے ہوں, چاہے متعلقین ہوں, محبین ہوں, مخلصین ہوں, ملنے جلنے والے ہوں, یار دوست ہوں, مطلب ہی زیادہ ہیں آج کل, مطلب پرست زیادہ ہیں. جب تک مطلب ہے تو یاری دوستی پکی ہے, جہاں مطلب ختم یاری دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو کون میں کون, میرا تیرا کیا واسطہ. تو بہرحال اچھے خاصے دیندار لوگ بھی ایک دوسرے کو ظلم کرتے رہتے ہیں, اپنے یار دوستوں کو ظلم کرتے رہتے ہیں, زیادتی کرتے رہتے ہیں, ستاتے رہتے ہیں, تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, کبھی آنکھوں سے, کبھی چہرہ بگاڑ کر, اور کبھی تان و تشنی کر کے, اور کبھی کسی طریقے سے. یہ ظلم ہی ظلم ہے بھائی, جیسے غیبت حرام ظلم بھی حرام. ایک اور عبرت ناک واقعہ یاد آ گیا, وہ ایک سپاہی کا ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. یہ بےچارے بس بہت کم ہیں جو رشوت سے بچنے والے ہوں, ورنہ عموماً رشوت لیتے رہتے ہیں, اور ناحق مارتے بھی ہیں, طرح طرح سے ظلم بھی ڈھاتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے بالکل. اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھے, اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے. ہمارے عارفی قدس اللہ وسلم فرماتے ہیں, جب چار جگہوں سے گزرو تو پناہ مانگتے ہوئے گزرو. نمبر ایک تھانوں سے, جب تھانے کے پاس سے گزرو اللہ سے پناہ مانگو, یا اللہ ان سے بچا کے, اس کے شر سے بچانا, یا اللہ تھانوں کے شر سے بچانا. نمبر دو جیلوں, جب کسی جیل کے پاس سے گزرو تو اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے جاؤ, یا اللہ ان جیلوں سے دور رکھنا, کیونکہ اتنے مظلوم لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, بے پناہ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے, اللہ بچا اللہ. تیسرے عدالتوں, آپ جانتے ہیں آج کل کی عدالتوں میں ظلم ہی ظلم ہے, ظلم ہی ظلم ہے, جھوٹی جھوٹے جھوٹی قسمیں ہیں وہاں پر, اور جو مقدمات بنائے جاتے ہیں اس میں جھوٹی جھوٹی باتیں لکھنے کا عام رواج ہے اللہ عزب اللہ. تو ظلم ہی ظلم ہے, تو اللہ تعالیٰ عدالتوں کے شر سے بھی بچائے, اور کیا کہ جیلوں کے شر سے بھی بچائے, تھانوں کے شر سے بھی بچائے. اور چوتھے ہسپتال, اللہ تعالیٰ ہسپتالوں میں بھی شر بھی ہے خیر بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو, یا اللہ ان ہسپتالوں میں جو شر ہے اس سے اپنی پناہ دو. کہ بعض کا ڈاکٹر بھی قصائی ہوتے ہیں, اللہ بچائے اللہ بچائے. تو چار چیزوں سے پانچویں چیز اور بڑھا لو کہ ایجنسیوں سے, اللہ تعالیٰ ایجنسیوں کے شر سے اللہ بچائے. کہ یہ بھی ایسا آدمی غائب کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہاں گیا کہاں نہیں گیا. تو پانچ چیزیں ہو گئیں, تھانوں سے, جیلوں سے, عدالتوں سے, اسپتالوں سے, اور ایجنسیوں کے شر سے اللہ اپنی پناہ عطا فرما. تو یہ جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک, آوا کا آوا خراب, اور ظلم ہی ظلم, ہر شعبے میں ظلم ہی ظلم. پیسے دے دو تو سارے غیر قانونی کام ہو جائیں گے آپ کے, اور اگر پیسے نہ دو تو قانون کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد بھی کام ہو نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ. تو ایک سپاہی کا قصہ ہے, نظر البساطین میں لکھا ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے رہنے والا تھا اور مچھلیاں شکار کر کے اپنا گزارا کرتا تھا. ایک دن وہ شکار کر رہا تھا تو اس نے جو جال کھینچا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ماشاءاللہ چار پانچ کلو کی مچھلی آئی. اتنے میں ایک سپاہی وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا کہ مچھلی تو بہت شاندار ہے, تو اس نے کہا کہ مچھلی تو مجھے دے. اس نے میں تو نہیں دیتا. اس نے کہا کہ بیچ دے. کہا میں بیچتا بھی نہیں, میری مچھلی ہے, میں کچھ بھی کروں. اس نے ایک کوڑا مارا, اس زمانے میں کوڑے کا رواج تھا, تو اس نے کوڑا مارا اور زبردستی اس سے مچھلی چھین لی اور اس کو پکڑ کے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تاکہ اسے بھون کر کھائے. راستے میں مچھلی نے اس کا انگوٹھا پکڑ لیا. مچھلی نے اس سپاہی کا انگوٹھا منہ میں لے کر کے اس نے چبا لیا, اور جتنے بھی اس کے منہ میں دانت تھے, اور دانت جو تھے مچھلی کے دانت تو نوکیلے ہوتے ہیں, وہ سوئی کی طرح ہوتے ہیں, وہ سارے اس نے اس کے انگوٹھے میں گاڑ دی. وہ بڑا بے چین اور بے قرار ہوا. اس نے چاہا کسی طریقے سے یہ میرا انگوٹھا چھوڑ دے, مگر اس نے نہیں چھوڑا. پھر گھر گیا, گھر جا کر کے اس نے کوشش کی, گھر والوں نے بھی اس کے مدد کی کسی طریقے سے وہ انگوٹھا چھوڑ دے, مگر مچھلی پتہ نہیں کیسی تھی, اس نے انگوٹھا نہیں چھوڑا, بڑی مشکل سے جا کر چھوڑا. اور انگوٹھے کے اندر جتنے اس کے دانت تھے اتنے سوراخ ہو گئے. ان نے جلدی سے کوئی دوا ووا لگائی تو کوئی فائدہ نہ ہوا, اور انگوٹھا سڑنے لگا اور اس میں کیڑے پڑ گئے. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس زمانے میں طبیب ہوتے تھے, جبرا ہوتے تھے, ان کے پاس گیا, جا کر کے دیکھا, ارے کینسر ہے تو اسے کٹوا, ورنہ تو یہ زخم آگے بڑھے گا. اس نے انگوٹھا کٹوا دیا, وہ ہتھیلی میں ہو گیا. پھوڑا ہتھیلی میں نکل آیا, جب ہتھیلی میں نکلا تو پھر وہی بے چینی اور وہی سوزش اور وہی جلن اور وہی آگ اور وہی بے چینی. اب وہ پھر طبیب کے پاس گیا, اس نے کہا کہ ہتھیلی کٹوا, ورنہ تو تیرے یہ زخم آگے بڑھ جائے گا. اس نے ہتھیلی کٹوا دی, کلائی میں ہو گیا. کلائی کٹوا دی تو بازو میں ہو گیا. اب تو بازو جہاں تک ہاتھ کٹ گیا اس کا, بازو میں جب ہوا تو وہ بے چین ہو گیا, حواس باختہ ہو گیا, چیختا چلاتا وہ جنگل میں نکل گیا. اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہائے ہائے کرتا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, آخر تھک ہار کر کے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھا. تھوڑی دیر کے لیے اس کی اونگ آئی. تو اونگ آئی تو نیند میں کسی نے اس سے کہا, ارے تو کب تک اپنے آزا کٹوائے گا؟ جس کا حق مارا ہے اس کا حق کیوں نہیں ادا کر دیتا؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا اور میری آنکھ کھلی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے مچھلی زبردستی ظلمن لی تھی, ناحق لی تھی, یہ اسی کی سزا ہے اور یہ اسی کا وبال ہے جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کے اندر یہ زخم پھوڑا نکل رہا ہے اور میرا جسم جو ہے گل گل کے لائق کٹنے قابل ہو رہا ہے. کہ تو میں جلدی سے سمندر کے کنارے گیا تو وہ مچھلی والا بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے اب بھی اپنا جال سمندر میں ڈالا ہوا تھا. جیسے اس نے نکالا تو اس میں اچھی خاصی مچھلیاں آئیں. میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑے اور تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دے. دیکھ تیری میں نے زبردستی تیرے سے مچھلی چھینی تھی, اس کے نتیجے میں میرا ہاتھ ہی کٹ گیا. وہ بھی مجھے دیکھ کر کے اللہ کی پناہ مانگنے لگا اور اس نے کہا کہ مچھلی کیا وقت ہے کہ جس کے نتیجے میں تم کو یہ تکلیف ہوئی, میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. جو ہی اس نے معاف کیا نا, اس زخم میں سے کیڑے نکل کے گرنے لگے, باہر نکلنے لگے, یعنی گویا میرا ہاتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا, معاف کرتے ہی زخم صحیح ہونا شروع ہو گیا. پھر میں نے اس سے کہا تھا کہ جب میں نے تجھ سے مچھلی چھینی تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تیرا کہا ایک بدعا کی تھی, اور وہ بدعا میں نے یہ کی تھی کہ اللہ آپ قادر مطلق ہیں, آپ نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے اس کو قوی بنایا, مجھے ضعیف بنایا, پھر آپ نے اس کو میرے اوپر مسلط فرمایا, اس نے میرے اوپر ظلم کیا, میری مچھلی چھینی, اور یا اللہ میرے میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ میں اپنا بچاؤ کر سکتا, آپ نے بھی مدد نہیں فرمائی اور میرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں تھی. میں آپ کو آپ کی اسی قدرت کاملہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس بندے کو آپ نشان عبرت بنا دے. تو میری یہ بدعا تیرے لگ گئی اور اس کے نتیجے میں تو نشان عبرت ہی بن گیا. اب میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے. تو یہ ظلم کا یہ انجام ہوتا ہے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں. اس لیے ہم جہاں بھی رہے, چاہے گھر میں رہیں, چاہے فیکٹری میں رہیں, چاہے دکان پہ رہیں اور چاہے گھر میں رہیں, ظلم نہ کریں کسی کے اوپر, نہ زبان سے ظلم کریں, نہ مال سے ظلم کریں, نہ جان سے ظلم کریں. نہ زبان سے ظلم کریں, بس ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ظلم کے وبال سے ہم دنیا میں بھی بچیں اور آخرت میں بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف اور ہم کو ظلم کے گناہ سے بھی بچنے کی بطور خاص توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی جان پر, اپنے مال پر, اپنے اہل و عیال پر, اپنے متعلقین پر, اپنے احباب پر, ملنے جلنے والوں پر, یہاں تک کہ جانوروں پر بھی یا اللہ ظلم کرنے سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظلم سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں سچے توبہ کی توفیق عطا فرما اور آئندہ ان سے خوب اچھی طرح بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خوب اس سے اچھی طرح بچنے کی توفیق عطا فرما. جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سنیں گے, یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما, ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما, ہماری بھی اور ان کی مغفرت فرما. یا اللہ بخشش فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما. طلبہ طالبات کو سیما امتحان کی تیاری اور اس کا دینا آسان فرما اور امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما. امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين امين www.tasqur'an.com